الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن السلمة عن ثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. سيدنا أبو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حجبت النار بالشہوات، جہنم کو شہوات نفسانی کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے. وحجبت الجنۃ بالمکارہ، اور جنت کو گراں گزرنے والے ناپسندیدہ اور مشکل کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک حدیث کے اندر امت کو ایک بہت بڑا اصول سمجھا دیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جنت اور جہنم کا راستہ الگ الگ ہے. جنت کو جو راستہ جاتا ہے اور جہنم کو جو راستہ جاتا ہے، اس کے نشانیوں کا تذکرہ بھی کر دیا ہے، اور فرمایا: حجبت النار بالشہوات، جائز خواہشات کو پورا کرنا اس کو تو اسلام نے روکا نہیں، بلکہ جائز خواہشات کو پورا کرنے پر اجر بھی ملتا ہے، لیکن ناجائز خواہشات کی طرف چل پڑنا اور ناجائز خواہشات کا سفر شروع کر لینا، اس سے انسان اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح مشکل اور گراں گزرنے والے انسانی طبیعت پر وہ اعمال، انسان کی طبیعت میں سہل پسندی، آسانی اور آرام تو ہے، لیکن اگر وہ آسانیوں کو ترک کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اور پھر اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کی راہ میں اسے مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، تو یہ کوئی معمولی کام نہیں. اس کے نتیجے میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں، حجبت النار اور حفت النار. جنت اور جہنم دونوں کے لیے دو دو لفظ استعمال کیے ہیں، حجبت النار بالشہوات، حفت النار بالشہوات. جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے، یا جہنم کے سامنے پردے ہیں، جو ان پردوں کو چاک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اور وہ کون سے پردے ہیں؟ وہ خواہشات نفس ہیں، وہ نفسانی خواہشات ہیں، بری خواہشات ہیں. جو ان کو کراس کرے گا وہ جہنم کی طرف جائے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اور دوسری جگہ حفت الجنت بالمکاره, جنت کو بھی ڈھانپا گیا ہے اور جنت کے سامنے بھی پردے حائل کیے گئے ہیں. اس جنت تک پہنچنے کے لیے اسے مشقت کرنی پڑے گی, اسے کوشش کرنی پڑے گی. اور وہ کون سی کوشش ہے, کون سی مشقت ہے؟ عبادات پر دل جمی کے ساتھ لگے رہنا, نیکی کے کاموں میں مصروف عمل رہنا, ان پر ہمیشگی کرنا, اور اس سلسلے میں آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنا, غصے کو دبانا, عاف اور بردباری اختیار کرنا, حتیٰ کہ برے انداز سے پیش آنے والے کے ساتھ بھی اچھائی اور احسان کا معاملہ کرنا اور شہوتوں سے گریز کرنا, یہ سب ان ناگوار باتوں میں شامل اعمال ہیں جن کو طبیعت بسا اوقات نہیں مانتی, لیکن جو منوا لیتا ہے تو پھر اللہ عزوجل جلال اس کے لیے جنت آسان کر دیتے. انسان کی طبیعت میں آرام تو ہے, نماز پر ہمیشگی اور مواظبت کرنا بس اوقات اس کے لیے گراں ہوتا ہے, لیکن جب وہ اپنے دل کو اور اپنے آپ کو لگا دیتا ہے تو پھر اسے لذت و راحت بھی ملتی ہے. اس لیے جو شخص اپنی شہوتوں کا قلا قمع نہیں کرتا وہ جہنم سے کیسے بچے گا, اور جو شخص اپنے نفس کو, اپنی سوچ کو اور اپنے رویوں کو نیکی پر لگاتا نہیں ہے وہ جنت تک کیسے پہنچے گا؟ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے, لا ينال العلم براحت البدن, بدنی آسانی بھی انسان چاہے اور علم بھی مل جائے ایسا ممکن نہیں. علم نہیں اگر مل سکتا تو علم کا نتیجہ بغیر کوشش اور قد و کاوش کے جنت کیسے ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بڑی ہی مختصر بات میں زندگی کا ایک بہت بڑا اصول مسلمانوں کو اور دنیا والوں کو سمجھا دیا کہ اگر تو تمہاری سچی خواہش ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ تو تمہیں کرنا یہ ہوگا کہ شہوتوں کے سامنے بن باندھنا ہوگا, ان کا قلا قمع کرنا ہوگا. ایسی شہوتیں جو ناجائز ہیں, ایسی خواہشات جن کو لو ڈیزائرز کہا جاتا ہے, ایسی سفلی خواہشات جس سے انسان کی انسانیت بھی بسا اوقات شرمندہ ہوتی ہے, ایسے پہلوؤں سے جب تک آپ گریز نہیں کریں گے آپ جہنم سے نہیں بچ سکتے. اور جنت جانے کے لیے اس خاردار راستوں سے گزرنا ہی پڑے گا, اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگانا اور لگائے ہی رکھنا, عبادات اور نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو ہر وقت پابند رکھنا, اور نیکی اور دین کے معاملے میں اٹھنے والی تمام مشقتوں کو کھلے چہرے سے, کشادہ دل سے قبول کرنا اور برداشت کرنا, اس سے انسان جنت کا مستحق بنے گا. یہ روایت صحیح بخاری میں ہے 6487, جس کی ہم شرح کرنے جا رہے ہیں. یہ روایت صحیح بخاری کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم میں بھی ہے 2822, جامع ترمذی میں بھی ہے 2559, سنن الدارمی میں بھی ہے 2843, صحیح ابن حبان میں بھی ہے 716, اور مسند ابی یعلی میں بھی ہے 3275, اور امام بیہقی نے بھی اس کو شعب الایمان میں نقل کیا ہے 9725, اور یہ روایت مسند امام احمد نے بھی ہے والیوم 2 پیج 260, اور صحیح الجامع میں بھی امام البانی رحمت اللہ علیہ اس کو لے کر آئے ہیں 3126. حفت الجنت بالمکارح, جنت کو ڈھانپا گیا ہے انسانی طبیعت پر گراں گزرنے والے اعمال کے ساتھ. مکارح, یہ مکرہ کی جمع ہے, کریہ یکرہ, کرہن و کراہتن و کراہیہ سے ہے, اور اس کا مطلب ہے نفرت کرنا, इसका मतलब है नापसंद करना, बुरा समझना, बदनुमा होना। अरबी जबान में अलमकरह नापसंदीदा बात को कहते हैं। तकालीफ को भी अलमकरह अलमकारिह कहा जाता है। अलमकारिह इसी से अलमकरूह भी है, बुरी चीज, बुरा अमल, नापसंदीदा चीज और नापसंदीदा अमल। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने ऐसी कैफियत में जब इंसान पे कोई मुशक्कत आ गई है, किसी फितने का शिकार हो गया है और किसी मुश्किल में चला गया है, किसी मुसीबत में फंस गया है, उसमें अमल करने की फजीलत भी बयान की। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल फरमाते हैं,
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ।
लोगों का गुमान यह है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा, कि बस उन्होंने कह दिया है कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं की गई, बस ये कह देने से छूट मिल जाएगी कि हम ईमान लाए, आजमाइश नहीं हुई, उनका इम्तिहान नहीं लिया गया। हमने तो इनसे पहले भी लोगों की आजमाइश की और इसलिए आजमाइश अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने की कि अल्लाह अज़्ज़ल जलाल जाने कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और दूसरी जगह अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने फरमाया,
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين।
तुम ये गुमान करते हो कि जन्नत में जाओगे, हालांकि अल्लाह ताला ने अभी ये आजमाइश ही नहीं की कौन है तुम में से जिहाद करने वाला और कौन है सबर करने वाला। इसके लिए तो कोशिश करनी पड़ेगी। और तीसरी जगह फरमाया,
अम हसिबतुम अन तुतरकु वलम्मा यालमिल्लाहु अल्लज़ीन जाहदु मिनकुम वलम यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मुमिनीन वलीजा والله خبير بما تعملون।
तुम्हारा गुमान यह है कि तुम छोड़ दिए जाओगे। अल्लाह ताला तो ये जानना चाहेंगे कि तुम में से जिहाद कौन करता है और कौन है जो अल्लाह और उसके रसूल और मोमिन उनके साथ अपने ताल्लुक को जुदा करता है। अल्लाह तो खबर रखने वाले हैं जो भी तुम करते हो। इसलिए मकारे नापसंदीदा कैफियत में भी दीन पे डट जाना ये कोई मामूली काम नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सही इब्ने हिब्बान में 1038, अला उखबिरुकुम बिमा यमहुल्लाहु बिहिल खताया, मेरे सहाबा में आपको खबर न दूं किन आमाल से इंसान के गुनाह मिट जाते हैं और कौन से आमाल गुनाहों को मिटा देते हैं। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल किन आमाल की वजह से गुनाहों का सफाया कर देते हैं, माफ कर देते हैं। वो यरफ़ा बिही दरजात, और किस अमल के जरिए उसके दरजात बुलंद कर देते हैं। वो आमाल जिनके जरिए दर्जे भी बुलंद होते हैं, गुनाह भी मुआफ अल्लाह ताला करते हैं। उनमें पहला काम यह है इस्बाग़ुल वुदूई अलल मकारिह, सख्त सर्दी में मुकम्मल वुजू करना। व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ जाते हुए ज्यादा कदम उठाना। व इंतज़ारुस सलाति बाद अस सलाह, فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک انتظار کرنا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سرحدوں پہ پہرہ دینا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو خوشخبریاں سنائیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ گناہوں کو اللہ تعالی مٹا دے درجے بلند کر دے تو تین اعمال کرو. مشکل وقت میں وضو مکمل کرو. اور مشکل وقت کون سا ہے؟ پانی ٹھنڈا ہو، سخت سردی ہو، ایسے ماحول میں بھی مکمل اور دل لگا کے وضو کرنا، اس سے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں اور درجے بھی بلند ہو جاتے ہیں. مسجدوں کی طرف پیدل چل کے جانا اور اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 59 اور صحیح الترغیب کی 194، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن سورہ. خواب میں اللہ عزوجلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ انتہائی خوبصورت صورت میں تشریف آوری ہوئی. فقال یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلى. اور اللہ عزوجلال فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ کس عمل کی وجہ سے فرشتے آپس میں بحث کرتے ہیں؟ قلت لہ، میں نے کہا میرے مالک، مجھے تو علم نہیں. فوضع یده بین کتفی، تو اللہ عز و جلال نے خواب میں میرے کندھوں کے درمیان اپنا مبارک ہاتھ رکھا. حتی وجدت بردہ بین سدیئی، یہاں تک کہ میں نے ان کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. حتی وجدت بردہ بین سدیئی فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض. تو اللہ عزوجلال نے جو مجھے سکھانا تھا، جو بتانا تھا زمین و آسمان کا، وہ مجھے سکھا دیا اور میرے علم میں آیا. اللہ عزوجلال نے پھر فرمایا، یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلى، آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کس میں بحث و تکرار کرتے ہیں؟ قلت نعم، فی الکفارات والدرجات، کفارات میں اور درجات میں. کفارات سے کیا مراد؟ جس سے انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے وہ اعمال. وہ کون سے ہیں؟ المکس فی المساجد بعد الصلوات، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا. والمشی علی الاقدام الی الجماعات، اور نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کے جانا. وإسباغ الوضوء في المكاره، اور سخت سردی میں مکمل وضو کرنا. اور دوسری روایت میں آتا ہے، وإسباغ الوضوء في السبرات أي شدة البرد، سخت سردی میں جب انسان وضو کرتا ہے اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو اللہ عز و جلال نے فرمایا، صدقت یا محمد، آپ نے سچ کہا اے محمد. ومن فعل ذلك، جو یہ کام کرے گا. ومن حافظ علیہن، یا جو ان کاموں پر محافظت کرے گا، پابندی کرے گا، حفاظت کرے گا. عاش بخیر ومات بخیر، وہ جب تک زندہ رہے گا خیر کے ساتھ، فوت ہوگا تو خیر کے ساتھ. کان من خطیئته وکان من خطیئته کیوم ولدت امه، اور اس طرح وہ ہو جائے گا گناہوں سے پاک صاف جس طرح اس کی ماں نے اسے جنا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں درجات کی بلندی کے ساتھ ساتھ، گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ، اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا کہ یہ تو ایسے عظیم اعمال ہیں کہ اللہ عزوجلال نے مجھے خواب میں آ کے بتایا، اور اس میں تو فرشتے بحث و تکرار کرتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ عمل ہے. اور یہ عمل کرنے والا انسان یہ خیر کے ساتھ ہی زندہ رہتا ہے اور خیر کے ساتھ ہی فوت ہوگا، اور کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کی ماں نے جنا تھا تو اس پہ کوئی بھی گناہ نہیں تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ صحیح الجامع کی ایک روایت ہے 2617 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، الا ادلکم علی ما یکفر اللہ بہ من الخطایا، کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جسے اللہ عز وجل گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، ویزید فی الحسنات، اور نیکیوں میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں، اسباغ الوضوء علی المکروہات، مکروہات میں ناپسندیدہ کیفیت میں سخت سردی میں وضو کو مکمل کرنا، وکثرت الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، مسجد کی طرف قدم اٹھا کے جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ تو ان تینوں حدیثوں سے پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ حفت الجنۃ بالمکارہ، حجبت الجنۃ بالمکارہ، جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے، اس کے سامنے پردے اللہ نے رکھے ہیں مکروہات کے، ایسی ناپسندیدہ چیزوں کے جو انسانی طبیعت کو ناپسند ہے، لیکن اس سے اللہ عز وجل اگر کسی کو ہمت توفیق دے دے تو ایسی کیفیت میں بھی وہ نیکی پہ ڈٹ جاتا ہے، دل مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے لگ جاتا ہے، تو پھر انعام کتنا ملتا ہے؟ صرف سخت سردی میں وضو کے ہی 8 انعام بیان کیے گئے ہیں کہ اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس شخص کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہ شخص جب تک زندہ رہے گا خیر کے ساتھ رہے گا، جب یہ فوت ہوگا تو خیر پر ہی فوت ہوگا، اور یہ شخص ایسا عمل کر بیٹھا جس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے اس طرح گناہوں سے پاک صاف کر دیا جس طرح وہ پیدا ہوا تھا پہلے دن کوئی بھی اس پہ گناہ نہیں تھا، اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ عز وجل نے اپنے پیغمبر کو خواب میں آ کے بتایا، اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ عز وجل فرشتے بھی بحث و تکرار کرتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے، وہ بھی اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور اللہ عز وجل اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ جو خوشخبریاں سنا دی ہیں اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کی زبان سے الفاظ نکلے ہوں اور وہ اللہ کی طرف منسوب بھی کر رہے ہوں کہ اللہ عز وجل نے مجھے یہ فرمایا۔ ایک چھوٹا سا عمل جو بظاہر چھوٹا عمل ہے، سردی کے ایام میں مکمل وضو کرنا، اس سے اتنے بڑے انعامات کا اعلان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بھی فرمایا، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امرأته فصلت فان ابت نضح في وجهها الماء، جو شخص تہجد کے لیے اٹھتا ہے اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، جس طرح وہ تہجد پڑھتا ہے وہ بھی تہجد پڑھتی ہے، اور اگر وہ پسو پیش کرتی ہے اٹھنے سے تو اس کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے ناپسند ہے، نیند خراب ہوئی، اس نے دیکھا ہی نہیں پانی ڈال دیا، لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وقت ایسا سہانا ہے تہجد کا، اس وقت اللہ سے ہم کلامی کی جو لذت اللہ نے رکھی ہے، لا يعرف هذه اللذة الا من يباشر، جو اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اس لذت سے آشنا وہی لوگ ہیں، دوسرے اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا، ورحم اللہ امرأة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء، ایک عورت جو ہے وہ تہجد پہ اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اپنے خاوند کو بھی اٹھاتی ہے، اگر وہ نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے، تو بات وہی کہ یہ پسند تو نہیں آئے گا، لیکن انعام کتنا بڑا رکھا ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ عز وجل اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دیتے۔ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد میں ہے 1308، سنن النسائی میں ہے 1610، اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ہے 1336. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا عمل بھی بتایا ہے، صحیح بخاری کی روایت 2076، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترا واذا اقتضا. اللہ تعالی رحمت کی برکھا برساتے ہیں اس انسان پر جو انسان سماحت کے پہلو کو اختیار کرتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے تو نرمی کے ساتھ، کوئی چیز خریدتا ہے تو نرمی کے ساتھ، کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ. اب سوچنے کی بات ہے، جس نے قرض دیا ہو وقت پہ نہ ملے وہ تقاضا کیسے کرے گا؟ اس کا نرمی کے ساتھ تقاضا کرنا اس کی طبیعت کے مخالف ہے کہ میں نے نیکی کی ہے اور مجھے وقت پہ یہ قرض واپس نہیں کر رہا، وہ غصے میں بھی آئے گا اور کچھ الفاظ بھی جو ہے وہ بولے گا، کچھ کمنٹس پاس کرے گا. ان ساری چیزوں کو چھوڑنا یہ اس کی طبیعت کے تو وقتی طور پہ اس پہ گراں گزرتا ہے، لیکن انعام کتنا بڑا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی روایت ہے 1320، اور صحیح الجامع کی روایت ہے 4162، آپ نے یہ بھی فرمایا، غفر اللہ لرجل کان قبلکم کان سہلا اذا باع سہلا اذا اشترا سہلا اذا اقتضا. تم سے پہلے ایک ایسا شخص تھا جس کی تین عادات تھیں، ایک وہ جب بھی خرید و فروخت کرتا تو بڑی آسانی سے یہ کام کرتا، وہ ہائپر نہیں ہوتا تھا، وہ غصے میں نہیں آتا تھا، جذبات پہ کنٹرول کرتا تھا، بیچتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت. اللہ تعالیٰ نے انہی عادات کی وجہ سے اسے معاف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھا عمل بھی بیان کیا ہے کہ جب انسان ایسی کیفیت میں ہو کہ دل تو نہیں مان رہا، طبیعت پہ چیز گران گزر رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی نیکی کو نیکی سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے کر دیتا ہے، تو مالک الملک اسے بڑے انعامات سے نوازتے ہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے 3740، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الشہداء الذین یقاتلون فی سبیل اللہ فی الصف الاول. اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے وہ ہیں جو پہلی صف میں دشمنوں سے جہاد کرتے ہیں. ولا یلتفتون بوجوہہم حتی یقتلون، پیچھے مڑ کے اور دائیں بائیں دیکھتے نہیں یہاں تک کہ شہید ہو جاتے ہیں. فاولئک یلتقون فی الغرف العلی من الجنہ، پہلی صف میں دشمنوں کے سامنے اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے لڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، انہیں بھی جان پیاری ہے، انہیں بھی زندگی کی لذتیں نظر آتی ہیں جو اگرچہ وقتی ہیں، لیکن وہ اخروی لذتوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے رب کی رضا کو ان ساری چیزوں پہ ترجیح دیتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، جنت کے سب سے اوپر والے درجے میں لے جاؤ. یضحک الیہم ربک، اور اللہ ذوالجلال انہیں دیکھ کے مسکراتے ہیں. ان اللہ عز وجل اذا ضحک الی عبده المؤمن فلا حساب علیہ، کتنا بڑا انعام مل گیا، جنت کا اعلیٰ درجہ بھی مل گیا اور ساتھ اللہ ذوالجلال نے تبسم فرمایا. اور ساتھ حدیث کے الفاظ کیا ہیں، جس شخص کی طرف اللہ عز و جلال نے دیکھ کے مسکرایا اس کا حساب نہیں ہوگا. جان قربان کرنا، جان کا نذرانہ پیش کرنا، یہ انسان پہ بڑا گراں گزرتا ہے، انسان تو معمولی سی تکلیف برداشت نہیں کرتا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے، مشکل گھڑی میں بھی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، تو اللہ عز و جلال اسے دو بڑے انعامات کی خوشخبری دلوا رہے ہیں. پہلا انعام یہ ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، اور دوسرا جنت کے سب سے اوپر والے درجے میں ہوگا. اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں ایک پانچواں عمل بھی پیش کیا ہے جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق دے رہا ہے، اور پانچواں عمل ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ربانی ہے،
فلما بلغ معه السعی قال یا بنی قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين.
إبراهيم عليه الصلاة والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھایا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں. نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں. کس طرح باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی گردن پہ چھری چلائی جائے، اور کیا کمال تربیت ہے، بیٹے نے اف نہیں کہا، کہا کہ اگر آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے. ایک لمحے کے لیے سوچئے، کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا سکتا ہے؟ کیسا مرحلہ ہے یہ، لیکن کیسی محبت ہے اللہ کے ساتھ. باپ گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے، اور ایسا کر دیا. لیکن فیصلہ تو اللہ کا ہی نافذ ہونا تھا. سلب اللہ قوت القطع، اللہ تعالیٰ نے اس چھری سے کاٹنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا. جب تک کہ جنت سے ایک جانور اس کے نیچے لٹا نہیں دیا گیا، اور رہتی دنیا تک قربانی کی سنت کو جاری کر دیا، اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کو خوشخبری بھی دے دی. تو ناپسندیدہ حالات میں جہاں طبیعت نہیں بھی انسان کی مانتی، اللہ کی رضا کے لیے جب انسان کو کام کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کب سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس جا چکے، اس وقت سے قیامت کی دیواروں تک جو بھی قربانی کرے گا اس کے اجر کے حصے دار کون بنیں گے؟ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا ہے، اس میں الفاظ کتنے ہیں کہ ہم نے ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی، اس آزمائش پہ پورے اترے تو انعام بھی بہت بڑا ملا، اس لیے تو اللہ نے خلیل اللہ بنایا انہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے. ایک چھٹا قصہ بھی ہمارے سامنے ہے جس کو انسان بغور پڑھے تو بہت بڑا سبق ملتا ہے. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت سے نوازا، گھوڑے لائے گئے جہاد کے لیے، کو دیکھتے عبادت کا وقت کچھ مؤخر ہوا. اس عبادت کے وقت کو مؤخر کرنے کی وجہ سے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ عز وجل کی اس عبادت کی تاخیر پر یہ فیصلہ کر دیا، ان گھوڑوں کی وجہ سے جو صرف جہاد کے لیے تھے، حالانکہ میں انہیں نہیں رکھوں گا، اور نتیجتاً انہیں ذبح کر دیا. اور اللہ نے پھر انعام کیا دیا؟ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں اس کو سمجھیں.
وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.
الله عز وجلال کے پیغمبر نے کس خوشی سے ان گھوڑوں کو منگوایا، لیکن اللہ کی عبادت میں تاخیر ہونے کی وجہ سے انہیں قربان کر دیا. آج سوچنے کی بات ہے کہ آج کوئی بھی کسی کا خوبصورت جانور یا کوئی بھی چیز ہو، وہ کیسے دل کی خوشی سے اس طرح اس کو ذبح کرے گا اور دل کی خوشی سے اس کو ختم کر دے گا. لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا. انعام اللہ نے کیا دیا؟ دو انعام دیے. گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے تو اللہ نے ہوا کا تخت عطا کر دیا. غدوها شهر ورواحها شهر، وہ ہوا کا تخت صبح سے زور تک ایک مہینے کا سفر کرتا تھا، اور زور سے شام تک ایک مہینے کا سفر طے کرتا تھا. گھوڑوں پہ تو اتنا سفر نہیں ہو سکتا تھا. اللہ نے کتنا بڑا انعام دے دیا، اور ایسی بادشاہت عطا کی جو اس کے بعد کسی کو نہیں ملی، جو اس ہستی کے بعد پھر کسی کو اللہ نے عطا نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ اپنے پیغمبر کے ذریعے اور بھی بیان کروایا، جو ساتواں قصہ ہے اور ساتواں عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عمل اپنے پیغمبر کے ذریعے صحابہ کو اور دنیا کو پہنچا دیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ناگواری کی کیفیت میں اگر نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ کتنا ملتا ہے. روایت صحیح مسلم کی ہے 7703، صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا. جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی بچہ میری طرف بھیجوا دیجئے، میں اسے یہ جادو سکھا دوں. نتیجتاً اس نے ایک بچہ بھیجوا دیا جو اسے جادو سکھاتا تھا. وہ بچہ جب جاتا اس جادوگر کی طرف تو راستے میں ایک راہب تھا، اس کے پاس بیٹھتا، اس کی بات سنتا، تو اسے اس کی بات نہ کچھ بھلی لگتی. تو جب بھی جادوگر کے پاس جاتا وہ بچہ تو راہب کے پاس سے ہو کے جاتا. قصہ لمبا ہے، حدیث میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ راستے میں ایک ایسا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی گزرنے والوں کے لیے، ایسا جانور تھا جس نے روک رکھا تھا، ایک اژدہا تھا جس نے روک رکھا تھا راستے کو، لوگ پریشان تھے. اس دن بچے نے دیکھا کہ آج مجھے دیکھنا ہے کہ کیا راہب سچا ہے یا جادوگر سچا ہے، یہ راہب زیادہ علم رکھتا ہے یا جادوگر. اس نے ایک پتھر پکڑا اور یہ کہنے لگا، اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ حتی یمضی الناس. اللہ اگر راہب کی بات سچی ہے، جادوگر سے اس کی بات زیادہ پیاری ہے آپ کے نزدیک، تو اس ازدہے کو، اس مصیبت کو قتل کر دے تاکہ لوگ اپنا راستہ لیں. اس نے پتھر پھینکا، وہ قتل ہو گیا، لوگ جانے لگے. نتیجتاً یہ بات معروف ہو گئی، بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ ناراض ہوا. بادشاہ نے بڑی کوششیں کی، اس کو کشتی میں بٹھا کر ڈبونا چاہا، سارے ڈوب گئے، وہ اکیلا بچا. پہاڑ کی چوٹی پہ بھیجوا کے اس کو گرانا چاہا، سارے گر گئے، وہ اکیلا بچا. بچے نے اس وقت پھر کیا کہا، اگر تو آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے، ویسے آپ نہیں قتل کر سکتے. آپ سارے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کریں اور مجھے سولی پہ لٹکا دیں، پھر ایک تیر جو ہے وہ لیں، اور تیر چلاتے وقت اگر آپ یہ کہیں گے، بسم اللہ رب الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر چھوڑتا ہوں، ثم ارمنی، پھر تم وہ تیر مجھے مارنا، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي، اگر تم ایسا کرو گے تو تم مجھے قتل کر پاؤ گے، وگرنہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے. اس نے لوگوں کو جمع کیا اور اسے سولی پہ لٹکایا، ایک تیر لیا، اسے کمان میں ڈالا اور کہتا ہے بسم اللہ رب الغلام، اور تیر چھوڑ دیا. وہ تیر اس بچے، اس نوجوان کی کن پٹی پہ لگا اور اس نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پہ رکھا جہاں اس کو تیر لگا، اور وہ فوت ہو گیا. فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام، تو لوگ کہنے لگے کہ ہم اس بچے کے، اس نوجوان کے رب پر ایمان لائے. تو اس نوجوان نے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے اپنی جان پیش کی، نتیجتاً یہ جان اتنی قیمتی ثابت ہوئی. روایت کے الفاظ ہیں، جب بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی تو بادشاہ مزید ظلم کے لیے تیار ہو گیا. اس نے ہر گلی کے سامنے خندق کھدوا دی اور آگ جلا دی، اور کہا جو اس کے دین سے نہیں پلٹے گا اس کو اس میں ڈال دیا جائے. جب سب کو ڈالا جا رہا تھا، ایک عورت کو بھی اس میں ڈالا گیا، اور عورت کے پاس بچہ بھی تھا. عورت نے جب دیکھا کہ یہ بچہ کیسے آگ برداشت کرے گا، تو عورت تھوڑی سی گھبرا گئی. اس وقت وہ دودھ پینے والا بچہ بول کے کہتا ہے جس کو اللہ نے ہی بلوایا، یا امہ اصبری فانک علی الحق، اے میری ماں صبر کرو، تم حق پر ہو، اور حق والے بے صبر نہیں ہوا کرتے. تو ناپسندیدہ کیفیات میں بھی اللہ عز و جلال کی بات کو مقدم کرنا اور اللہ عز و جلال کی عظمت کے لیے، اس کے دین کے لیے قربانی دینا، محنت کرنا، کوشش کرنا، اپنے آپ کو لگانا، دین پہ ڈٹ جانا، دین کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ قربان کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس کے بدلے میں اللہ عز و جلال کتنے کتنے بڑے انعام دیتے ہیں. کس طرح ایک لاکھ لوگوں کے مسلمان ہونے کا یہ باعث بنا نوجوان، اور آج کے نوجوان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ آج ان کی جوانی کن کاموں میں گزر رہی ہے. کاش وہ بھی اس طرح کے کام کریں کہ کافر لوگ ان کے کردار اور گفتار کو دیکھ کے اسلام کی عظمت کو قبول کر لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آٹھواں عمل بھی بیان کیا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، صحیح الجامع کی روایت ہے 176، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 906، ایک بندے کو غصہ آیا ہے, وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن بدلہ نہیں لیتا, غصہ چھوڑ دیتا ہے, اللہ عز وجل اس کی کمیوں اور کوتاہیوں پہ پردہ ڈال دے گا. اگر وہ غصہ نافذ کرتا تو شاید اسے اتنا فائدہ نہ ہو, لیکن جس کے گناہوں اور کمیوں کوتاہیوں پہ اللہ چادر ڈال دے اس سے بڑا انعام کیا ہے. وَمَن كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَن يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور جس کو غصہ آئے اور وہ چاہے تو غصہ پورا کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا, اللہ اس کو انعام کیا دیتے ہیں, قیامت کے دن اللہ عز الجلال جنت کی امید سے اس کے دل کو بھر دیں گے. ایسے لوگوں کے دلوں میں پھر خوف نہیں ہوتا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سنن ابی داود کی روایت ہے 4779, کہ ایسا انسان جو غصے کو چھوڑ دیتا ہے, دعاہ اللہ عز وجل علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ حتی یخیرہ اللہ من الحور ما شاء. اللہ قیامت کو اسے اختیار دیں گے, جنت میں جس حور سے تم شادی کرنا چاہتے ہو میں تمہیں وہ عطا کرتا ہوں. اتنا بڑا انعام, کس وجہ سے اس کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, پریشانی ہوئی, نقصان ہوا, لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ عزوجل اسے تین انعامات سے نوازیں گے. پہلا انعام, مالک الملک اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے. کاش کہ اس انعام کا وزن اگر کوئی جان لے, انسان کی دنیا میں سب سے قیمتی چیز تو عزت ہے, اس پہ حرف زنی کی جائے, دنیا جہان کا مال و دولت ہو, یہ سارا مال و دولت اس کے سامنے ایک ٹکے کا نہیں رہتا اگر اس کی عزت نہ رہے. دوسرا انعام, اللہ عز وجل امید سے اس کا دل بھر دے گا, اور اللہ امیدیں پوری بھی کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور تیسرا, اس کو اختیار دیں گے اللہ عز وجل کہ کس حور سے چاہتے ہو تم شادی کر لو, اور اللہ اسے عطا کر دیں گے. ایک نوا عمل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, اور روایت ہے صحیح الجامع کی 1464 اور سلسلہ صحیحہ کی 373. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الكذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ. انسان کے زندگی میں کسی سے جھگڑا ہو جائے, سچا بھی ہے, دلائل بھی ہے, براہین بھی ہے, لیکن جھگڑا چھوڑ دیتا ہے, بڑی مشکل بات ہے سچا ہونے کے باوجود انسان جھگڑا چھوڑے, لیکن کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ خوشخبری یہ ہے کہ اسے جنت میں اللہ عز و جلال کے پیغمبر چبوترے کی ضمانت دے رہے ہیں. مزاح کرتے ہوئے اگر کوئی جھوٹ چھوڑ دے, اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا جنت کے درمیان میں میں اس کو چبوترا لے کے دوں, اسے گھر لے کے دوں گا. اور اگر اپنے اخلاق کو اچھا کر لے, دسیوں ایسے زندگی کے رویے ہیں, معاملات ہیں جہاں انسان کو غصہ آ جاتا ہے, برداشت سے باہر چیزیں ہو جاتی ہیں, انسان ٹالریٹ نہیں کر پاتا, لیکن پھر بھی اپنے اخلاق کے دامن کو نہیں چھوڑتا, اس میں تزلزل نہیں آنے دیتا, اللہ کے رسول نے فرمایا میں جنت کے بالا خانوں کا وعدہ کرتا ہوں اور ضمانت دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دسواں عمل بھی بیان کیا ہے کہ اگر انسان کی طبیعت پہ تو گرانی ہے لیکن وہ کر گزرتا ہے تو کتنا بڑا اس کو اجر ملتا ہے. روایت ابن حبان کی 7421, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, هل تدرون من اول من يدخل الجنه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ من خلق اللہ, اللہ کی مخلوق سے. قالوا اللہ ورسوله اعلم, تو صحابہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اول من يدخل الجنه من خلق اللہ الفقراء المهاجرون سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے وہ فقیر لوگ جائیں گے. کیسے فقیر لوگ؟ المہاجرون، ہجرت کرنے والے. الذین یسد بهم الصغور وتتقى بهم المكاره ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. ایسے لوگ جو فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو موت تو آئے گی اور ان کے دل میں بھی تمنا اور خواہش ہوگی جو پوری نہیں کر سکیں گے. مشکل حالات میں ایسے لوگوں کو سامنے کیا جاتا ہے. اللہ عزوجلال فرمائیں گے اپنے فرشتوں سے ان کو لاؤ، اللہ عزوجلال پھر انہیں بلا کے کتنا بڑا انعام دیں گے. یہ ہیں سب سے بڑے لوگ جن کو اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائیں گے. اللہ کے فرشتے فرمائیں گے افتأمرنا ان نأتی هؤلاء فنسلم علیہم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فرشتے کہیں گے اے اللہ آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں اور انہیں جا کے سلام پیش کریں. کس وجہ سے اتنا بڑا ان کو انعام ملے گا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے فقیری پر بھی صبر کیا. کس وجہ سے انعام ملے گا؟ ان کو دنیا کی پرواہ نہیں رہی، انہیں صرف اللہ کی پرواہ رہی کہ اگر ہم اللہ کے فیصلے ہیں تو ہمیں یہ فیصلے قبول ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آئیں گے اور انہیں آ کے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، تم پر سلامتی ہو، تم نے صبر کیا اور صبر کا ٹھکانہ کتنا ہی اچھا ہے. اگر ان 10 چیزوں پہ انسان غور کر لیتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان گرانی کے وقت، مشکل کے وقت انسان اگر نیکیاں کرتا ہے، دین پہ ڈٹ جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کی راہیں بڑی ہی کشادہ ہیں. اس کے لیے جنت کی راہیں بڑی ہی آسان ہو جاتی ہیں. اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ہر ایک کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک دین پہ ڈٹا رہے اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ یہ میری پسند ہے یا نہیں پسند. اسے اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو ترجیح دینی چاہیے اور مقدم کرنا چاہیے. اللہ عزوجل جلال پھر اسے دنیا میں بھی پریشان نہیں ہونے دیتے اور آخرت میں بھی بہت بڑے انعامات سے نوازیں گے. رہی بات کہ حفت النار بالشہوات، حجبت النار بالشہوات، کہ جہنم کو خواہشات کے ساتھ ڈھانپا گیا ہے، اس پہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ تعالی ہم سب کو خواہشات کی غلامی سے بچائے اور اللہ عز و جلال ہم سب کو نیکی پر ثابت قدمی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.